چاہو گر کرو با سیکھو جو شریعت احکام احکام تجارت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں, اور جیسا کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ اس میں ہم شامل کرتے ہیں کاروباری اور مالی معاملات سے متعلق آپ کے سوالات, جس پر آپ چاہتے ہیں کہ شرعی رہنمائی آپ کو مل جائے. الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدت ضلع العالی تشریف فرما ہوتے ہیں, جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور اس کے بعد ان شاء اللہ مفتی صاحب کی طرف. جی
مفتی صاحب, یہ بتا دیں کہ اگر جیسے بھائی بہن ہو تو یہ اگر اپنی مرضی سے وراثت تقسیم کر لیں تو کوئی اس میں خرابی تو نہیں ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراثت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ورثہ کے حصے مقرر فرمائے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جس کا حصہ بن رہا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ پورے پورے حصے کا مطالبہ کرے, بھائی بہن ہوں یا دیگر ورثہ ہوں, ہر ایک اس بات کا حق رکھتا ہے کہ پورا پورا حصہ ان کو دیا جائے بغیر کسی کمی کے. بہت ساری جگہوں پر ایک پریشر ہوتا ہے کہ نہیں تم کیا کرو گے, تمہیں کیا ضرورت ہے, تم بس اتنا لے لو. بہنوں کے حوالے سے دیا ہی نہیں جاتا, بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جی مرضی سے کر لیں. سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ جس کا جو رائٹ ہے اس کو پورا پورا حصہ لینے کا حق ہے. ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے, اگر وہ بالغ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں حصہ کم لوں گا اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے, اگر وہ یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ کسی ایک کے حق میں یا تمام کے حق میں کم لیتا ہے, اس کا اختیار ہے. تیسری صورت اس مسئلے کی یہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ بھی نہ لے, کیونکہ وراثت ایک جبری حق ہے. یعنی کسی کی رضامندی کے بغیر ایسا نہیں ہوتا کہ اگریمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ وراثت میں ہمیں اتنا ملے گا, نہیں, یہ ایک جبری حق ہے. جیسے ہی مرنے والے کا انتقال ہوا اس کے پیچھے جو بھی ورثہ ہے ان کو وہ حق آٹومیٹکلی طور پر منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں بالکل نہیں لوں گا, وہ حق پھر بھی باقی رہے گا اگرچہ کہ یہ بول دیا ہو, اس کا حق ختم نہیں ہوگا. ختم ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, کمپرومائز کر لے. 50 لاکھ بن رہے تھے, بھلے وہ 5,000 لے لے, لیکن لے کر الگ ہو جائے, اس کی گنجائش موجود ہے. اگر نابالغ افراد ہیں ورثہ میں تو ان کے حصے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, جو ان کا حق اس تقسیم کے مطابق جو واقع ہو رہی ہے, جو حق بنتا ہے ان کا, وہ حق پورا پورا انہیں دیا جانا ضروری ہے. اور ظاہر بات ہے نابالغ اگر ہیں تو کسی نہ کسی کے پاس محفوظ رہے گا, تو محفوظ اس کا رکھے جانا ضروری ہے.
مختصر جی صاحب نے تفصیل سے سوال کا جواب ارشاد فرمایا, اور سوال کے سینریو ہی میں جواب ارشاد فرمایا, تو سوال میں ایسا لگ رہا تھا کہ رضامندی سے یہ اس پہ ہیں, لیکن ایک تو اس سے بھی بڑھ کے آگے قدم ہے نا کہ بعض اوقات کے حق طلب کیا جا رہا ہوتا ہے, حق دیا نہیں جا رہا ہوتا, وراثت میں سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
وراثت کا حق نہ دینا ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے, اور بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد, گھروں میں بہت سارے فسادات کی بنیاد, یہاں تک کہ قتل و غارت کی بنیاد بھی یہ ہوتی ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہوتی. ورثہ رائٹ اپنا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں, بعض جگہوں پر ورثہ بھی غلط ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا حق بن رہا ہے موجودہ قیمت کے اعتبار سے 5 لاکھ روپے, وہ چاہتا ہے کہ جی میں مجھے 20 لاکھ مل جائے. تو افراط و تفریط اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں موجود ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مال کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. جا جب تک ہمارا ذہن یہ نہیں بنے گا کہ جہاں ہمارا رائٹ بنتا ہے وہاں ہم نے مطالبہ کرنا ہے، اتنا ہم نے لینا ہے، جہاں رائٹ نہیں بنتا تو بھلے وہ کوئی بغیر جو ہے وہ محنت کیا رہا ہو، خود سے کوئی ہمارے جھولے میں ڈال رہا ہو، نہیں، ہم نے وہ مال نہیں لینا، کیونکہ کوئی چور ہے جناب، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، مال چھپا لو، آدھا جو ہے وہ تم رکھ لینا، آدھا مجھے دے دینا بعد میں، میرے پاس تو چھپا پڑ سکتا ہے، آپ کے پاس تو مفت آ گیا نا وہ مال، آپ نے تو کسی کے گلے پہ جا کے بندوق نہیں رکھی ہے۔ لیکن چونکہ یہ حلال ذریعے سے نہیں آیا ہے، حرام ذریعے سے آیا ہے، تو ایک مسلمان کبھی بھی ایسا مال جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتا جس کا ذریعہ حلال نہ ہو۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب، بعض اوقات خریداری کرتے وقت کسٹمر بارگیننگ کرتے ہیں مگر ٹوٹل بل پر بھی ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟
جی مفتی صاحب،
دیکھیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسا کرنا بالکل ہی غلط ہے، بارگیننگ ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، سودا تو ہو گیا، سودا ہونے کے بعد قیمت کے بھی وہ مستحق ہو گئے کہ بھائی اتنی قیمت اب ان کے اوپر دین ہے، ان کے اوپر واجب الادا ہے، سودا ہونے سے پہلے جو بارگیننگ تھی وہ تو بارگیننگ تھی 100%، اب جو ہے وہ واجب الادا ہے قیمت۔ اب ہمارے یہاں کا عرف ایک یہ ہے کہ اس پر بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، اسے مایوب نہیں سمجھا جاتا کہ بھی تھوڑا کم کر دو، خاص طور پر راؤنڈ فگر کے متعلق کہا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے اب کہ سامنے والا راضی ہو، سامنے والا اگر راضی نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں گے، کیونکہ سودا تو ہو چکا ہے، جو قیمت طے ہونا تھی وہ طے ہو چکی ہے، اب جس قیمت پر سودا ہوا وہ واجب الادا رقم ہے، وہ رقم تو آپ کو ادا کرنی ہے، کوئی آپ کی ریکویسٹ سن لیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ جبر نہیں ہے،
پوری ادا کرنی ہوگی،
پوری ادا کرنی ہوگی۔
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میڈیکل اسٹور پہ قانون یہ ہے کہ پرسکرپشن کے بغیر دوائی دی نہیں جا سکتی، تو وہی دوائی ہم اگر اپنی مرضی سے پرسکرپشن کے بغیر دے تو گناہ تو نہیں؟
دیکھیے، ساری دوائیوں کے بارے میں تو شاید ایسا نہ ہو، کوئی نزلے زکام کی دوائیاں جو ہے نا وہ شاید مستثنا ہو، یا بعض اوقات جو ہے وہ ایمرجنسی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے، تو قانون کو فالو کرنا چاہیے، شرعی طور پر تو گناہ نہیں ہے، لیکن جہاں قانون روکتا ہے تو پھر ایک خارجی اعتبار سے وہ چیز منع ہوگی، تو قانون کو فالو کیا جائے۔
ٹھیک، نبیل آصف صاحب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
نیٹ ورک مارکیٹنگ سے کیا مراد ہے؟
یہ جو بلاک چین تو نہیں ہے، یہ جو ایک کے آگے ایک، ایک کے آگے ایک ہوتا ہے، وہ
ملٹی لیول مارکیٹنگ۔
جی،
ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہے وہ کاروبار کا ایک بوگس طریقہ ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی کمپنی آتی ہے اور وہ کچھ ایجنٹ اور نمائندے تیار کرتی ہے، اور ایجنٹ اور نمائندے تیار کر کے پھر وہ ایک چین بناتی ہے، ایک رائٹ لیفٹ کی چین بنے گی، جناب آپ جو سودا بکوایا آپ نے اس کا کمیشن لے لیا، اب جن کو آپ لے کر آئیں گے وہ جو سودا بکوائیں گے ان کا بھی کمیشن آپ کو ملے گا، ان سے آگے جو لوگ ہیں ان کا بھی آپ کو ملے گا، ان سے آگے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ سے ملے گا۔ کاروباری دنیا کے اندر جو کاروبار کی سائنس ہے، اس میں کمپنی اپنے اوپر بوجھ چڑھاتی چلی جا رہی ہے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ وہ اوپر کے لوگوں کو کمیشن دے ہی نہیں پائے گی، ایک وقت تک تو وہ دے سکتی ہے لیکن جب اس کا حجم پھیلے گا تو وہ دے ہی نہیں پائے گی۔ تو پاکستانی بڑے ہوشیار اور ذہین لوگ ہیں، انہوں نے اس مشکل کا توڑ نکالا ہوا ہے، کمپنی آتی ہے بڑے سہانے خواب دکھاتی ہے، اور جناب بڑے سینہ تان کر لوگ کہتے ہیں آج سے پہلے جو آئے وہ آئے ہوں گے، ہماری کمپنی نہیں بھاگے گی، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ سال دو سال بعد بوریا بستر گول کر کے مفروض لوگ روتے پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو سارا کام جو ہے وہ کمیشن کی لالچ میں کیا تھا کہ ہمیں تو کمیشن ملے گا، ایک تا حیات کمیشن کی لائن بن گئی ہے جناب، اور ہم نے تو کمپنی کی سڑی ہوئی چیزیں جو انتہائی مہنگی بیچی ہیں اور لوگوں کو بھی مہنگی بکوائی ہیں، مارکیٹ میں اس کی پرائز سے 200 روپے ہم نے یہ 20,000 کی چیزیں بکوائی ہیں کہ ہمیں کمیشن ملے گا، اور کمپنی نے جو خواب دکھائے ہوتے ہیں وہ سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ میری آنکھیں درجنوں کمپنیاں دیکھ چکی ہے، یعنی درجنوں کمپنیوں کے متاثرین سے مل چکا ہوں، جو آتے ہیں بڑے مطلب کہ ولولے کے اندر کہ جناب کمپنی آئی ہے، یہ اس کے پروڈکٹ ہے، یہ اس کی چیزیں ہیں، پھر وہی ملتے ہیں سال دو سال بعد تو منہ لٹکے ہوتے ہیں، ہاں وہ بھاگ گئی کمپنی۔ تو ایک تفصیلی رسالہ میں نے 2010 میں لکھا تھا ایک کمپنی کے متعلق۔ تقریباً کمپنیاں اسی فارمولے پر عمل کرتی ہیں، اور تفصیل کے ساتھ اس میں عدم جواز ہونا بیان کیا گیا تھا کہ اس کا جو سسٹم ہے اس طرح کی کمپنیوں کا بہت ساری شرعی خرابیوں پر مشتمل ہے۔ کیا کیا شرعی خرابیاں ہیں؟ رسالے کا نام المنہ الاتائی فی حکم جی ایم آئی، اردو میں نام ہے جی ایم آئی کے متعلق فتویٰ۔ تو اس فتوے کے اندر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، اگر آپ گوگل کریں گے مفتی علی اصغر لکھ کر فتویٰ اباؤٹ جی ایم آئی تو آپ کو وہ فتویٰ تفصیلی طور پر مل جائے گا، اور کتاب بھی جو چھپی ہوئی ہے وہ مل جائے گی۔
ٹھیک، دوسرا سوال جو تھا ان کا حصہ،
کرپٹو کرنسی از اے ویری بگ سائنس، ہم نے کئی دفعہ اس پر اپنا اظہار کیا ہے۔ فی الحال تو یہ سسٹم ہے اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے کہ جو ایک خرید و فروخت کے لیے ضروری ہیں۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
سوال سر یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایک وراثتی انتقال کا سر مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس میں ہمارے والد صاحب سے پہلے ہماری ہیرا جو ہے نا وہ 10-15 سال پہلے وفات پا چکی تھی، تو والد صاحب جڑے نا وہ بعد میں وفات پائی ہے، تو وراثت تو ہمشیرا نو جاندی یا نہیں جو بچے نو؟
پہلے کس کا انتقال ہوا ہے؟
ہمشیرا کا 10-15 سال پہلے انتقال ہو گیا۔
دیکھیں مثال کے طور پر والد ہے، والد کا انتقال بعد میں ہوتا ہے، اس کے بچوں کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، تو جن کا پہلے انتقال ہو گیا وراثت میں اب ان کا حصہ نہیں ہے، ان کی اولاد کا بھی حصہ نہیں ہے، یہ شریعت محمدیہ کا قانون ہے۔ اور بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے جیسے سائل نے کہا کہ جی والد سے پہلے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ کنواری ہو، ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ ہو۔ اسی طریقے سے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض اوقات بیٹا شادی شدہ ہوتا ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان بچوں کا بھی کوئی حق نہیں ہے اگر چچا زندہ ہیں تو، چچا نہیں ہے تو پھر ایک الگ صورتحال ہے۔ اگر چچا زندہ ہوں تو دادا کو یہ چاہیے کہ جو اس کا بیٹا مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے جو بچے ہیں یتیم، ان کے لیے بطور وصیت حصہ مقرر کر دے، یہ رائٹ ہے مرنے والے مطلب دنیا سے جانے والے کو کہ وہ اپنی زندگی میں وصیت لکھ سکتا ہے، اور وصیت غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، چونکہ یہ پوتا پوتی جو ہیں یہ وارث نہیں بنیں گے، چچا اگر زندہ ہیں تو ان کے پوتا پوتیوں کے، تو وصیت کے ذریعے ان کو حصہ دیا جا سکتا ہے، یہ اقدام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کا باپ بھی چلا گیا دنیا سے، وراثت سے جو ہے وہ دادا کی وراثت سے ان کے چچاؤں کو تو مل رہا ہے، پھوپھیوں کو تو مل رہا ہے، ان کو نہیں مل رہا، تو وصیت کے ذریعے ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔
اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی کے پاس 12-15 لاکھ روپے کی رقم ہے جو موجودہ وقت میں اس کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، لیکن اسی نے چند افراد کو ادھار دے رکھی ہے، مثلا کسی کو 3 لاکھ، کسی کو 1 لاکھ، 2 لاکھ، اسی طرح ضرورت مند افراد کو اس نے ادھار دے رکھا ہے، تو کیا اس پر ابھی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟
اگر یہ رقم قرض سے فارغ ہے، حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، تو اس رقم پر زکوٰۃ تو بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس رقم کو انگریزی میں کہیں گے ریسیویبل، قابل وصول، یعنی جو وصول ہونی ہے، تو ریسیویبل رقم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک وصول نہیں ہوتی تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے، جیسے نصاب بنتا ہے مثال کے طور پر 72,000 روپے، اب 72,000 کا پانچواں حصہ نکالیں آپ، اس پانچویں حصے کے برابر جب رقم مل جائے اب اتنی رقم پر زکوٰۃ فوری نکالنا ضروری ہو جائے گا، نصاب کا جو خمس ہے جیسے وصول ہوا اب اس پر تاخیر جائز نہیں ہوگی۔ آسانی اس بات میں ہے کہ سال کے سال جب بھی سال پورا ہوتا ہے آپ کا زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اسے میں عافیت ہے۔
مفتی، اس میں ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ایک جگہ دیکھنے میں آئی ہے، एक ही जगह देखी है मैंने, वो ये कि किसी ने रकम उधार दी हुई थी, तो अब उधार लेनी थी, तो वो खैर बातचीत हो रही थी इस पर कि जी कब अदायगी की जाएगी, तो वो अपना टाइम बढ़वाना चाह रहा था, जो मकरूज था वो टाइम बढ़वाना चाह रहा था कि 6 महीने 8 महीने आप मेरे बढ़ा दें तो मैं आपको फुला वक्त में दे दूंगा। तो उसमें मकरूज ने खुद ही ये एक ऑफर करी कि इस साल की जो आपकी जकात है ना इस रकम की वो मैं दे दूंगा।
जी जहां ताखिर हो रही होती है वहां ताना दिया जाता है कि जनाब देखो जकात भी हमें देनी पड़ेगी, आप रकम इस्तेमाल कर रहे हैं हम जकात अदा कर रहे हैं। तो देखिए कर्ज की जो बुनियाद है वो एहसान होता है, कर्ज बिला मुआवजा दिया जाता है नेकी हासिल करने के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए, दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अब ज़िंदगी के अंदर देर सवेर भी हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका फरीज़ा था जो आपके ऊपर चीज़ लाजिम होती थी वो आप किसी दूसरे पर डाल दें। तो भाई अगर आप ये कहेंगे कि ठीक है मेरे हिस्से की ज़कात तुम अदा करो, ये तो खुला सूद है कि आपका मकरूज है, आपने उसको दिए 1 लाख रुपए, आप उससे 2.5 लाख रुपए ले रहे हो, माफ कीजिए 2,500 रुपए ले रहे हो, मतलब 1 लाख पर ज़कात 2,500 रुपए बनेंगी कि ठीक है कर्जा दे देता हूँ 2,500 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। भाई 1 रुपया भी अगर आप लेंगे ना 1 लाख के ऊपर वो भी सूद होगा, तो कर्ज पर नफा तो उठा ही नहीं सकते ना। आपकी अगर ज़कात लाजिम हो रही है तो कर्ज ख्वाज वो क्यों अदा करेगा, वो तो किसी भी तौर पर अदा नहीं करेगा, आपको अदा करनी है। तो ये जो शिक है ये जो शर्त है
जी,
ये दुरुस्त नहीं है।
ठीक है वो खुद से भी ऑफर कर रहा है तो हम मना ही करेंगे क्योंकि जायज नहीं है,
बिल्कुल जायज नहीं है।
नवाज है रहीम यार खान से, सवाल कर रहे हैं कि ज़कात का हिसाब करने के लिए रेट किसका लगाएंगे, यानी जिस वक्त माल की कीमत कम थी जब खरीदा था अब रेट बढ़ गए तो किस रेट का एतबार होगा।
तो ज़कात के हवाले से देखिए असल चीज ये होती है कि ज़कात एक साल का एक दिन ऐसा आता है जिस पर जिसमें ज़कात फर्ज होती है। हर आदमी अपनी कैलकुलेशन करे अपना हिसाब लगाए कि मेरी जिंदगी में वो दिन कब आता है, तो जब वो दिन आएगा उस दिन ज़कात की का निसाब का जो साल है क्योंकि पूरा हो रहा है तो ज़कात निकालना उस दिन फ़र्ज हो चुका है, उस दिन जो रेट होंगे उस रेट का एतबार है। आपने एक चीज़ खरीदी थी, सोना खरीदा था 20 साल पहले, तो आज जो सोना 1 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत हो चुकी है, 1 लाख रुपए तोला है, तो 20 साल पहले तो ये 10,000 रुपये तोला होगा, हो सकता है 5,000 रुपये तोला हो,
5,600 रुपये
20 साल पहले
99 में 5,600 रुपये
5,600 रुपये तोला था, तो 5,600 का हिसाब नहीं लगाना जनाब, उस दिन क्या रेट है, उस दिन जिस दिन ज़कात फ़र्ज हो रही है उसका एतबार करना है। सोने की कीमत गिर जाती है 5,600 क्या 2,600 रुपये हो जाती है उसकी कीमत इस साल ही, तो उस पर आप निकालेंगे। उसूल याद रखें, सोना तो इतना नहीं गिरता, बढ़ता ही है जो हम देख रहे हैं आज तक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गिर जाती हैं, पहले क्या थी फिर क्या हो गई, तो
प्रॉपर्टी में होता है।
जी हाँ प्रॉपर्टी में होता है, बिल्कुल होता है। तो जिस दिन जो है वो ज़कात फ़र्ज हो रही है उसके रेट का एतबार है।
ठीक अगली कॉल दीजिए जी।
मैं साईं मोहम्मद अकरम अटक से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मेरा एक दोस्त है वो दुकान चला रहा है, उसने मुझे कहा है कि मुझे 2 लाख रुपए 2 महीने दुकान में सामान डालना है और 1 लाख के ऊपर आपको 4,000 रुपया पर मंथ यानी 2 लाख का 8,000 रुपया पर मंथ दिया करूँगा। मैंने उसे कहा कि नहीं ये सूद के जुमरे में आता है और मैं पूछ के आपको बताता हूँ कि अगर मैं 4 आइटम मोटे आपको लेके दे दूं अपने पैसों से और वो आप बेचें और उसका जो मुनाफा है वो आधा आप रख लें और आधा मैं रख लूं, 4 आइटम से मुराद मसलन घी चीनी चने और एक आध कोई और आइटम, ये 4 आइटम या 6 आइटम कोई भी हैं वो मेरे नाम से वो दुकान में रखते सेल वो करे और मुनाफा दोनों का आधो आधो, अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो वो भी फिर आधा आधा हो, तो क्या ये तरीका कार सही है, मेहरबानी फरमा कर रहनुमाई फरमाए।
जो आपने तरीका बताया बस इसमें एक तब्दीली कर लें, उसके हाथ में पैसे दे दें कि ये मैंने आपको पैसे दिए हैं आप इससे कुछ आइटम में मुदारबत कर लें, चीज खरीद कर ना दें उसको, क्योंकि मुदारबत में भी ये जरूरी है कि आप कैश रकम या नकद जो है नकद देना उसमें जरूरी है, नकद उसके हवाले करें कैश रकम हवाले करें, अब वो जो है फिर सामान खरीदने के बाद फिर एक खाता शुरू हो जाएगा, क्या खरीदा क्या बेचा हिसाब किताब मेंटेन होगा, और फिर जो आपने फार्मूला तय किया नफा नुकसान नफे का कि आधा आधा आपका नफा होगा, अगर नफा हुआ तो ठीक है, फिर देखा बिल्कुल दुरुस्त है और हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं, आपकी कॉल हमारे प्रोग्राम में आती रहती है।
इनका जज्बा भी काबिल सताइश है, मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने उनको मना कर दिया कि जी मैं पूछ के बताऊंगा। मदनी चैनल सीखने की चीज है कि जब कोई ऐसा मसला दरपेश हो जिस पे शरई हुक्म हमें मालूम नहीं है तो फिर उलामा से, मुफ्तियाने इकराम से, एक प्रॉपर चैनल से हम पूछें और फिर उसके मुताबिक आगे फैसला करें। अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, एडवांस तनख्वाह देना या एडवांस बच्चों की फीस स्कूल की देना कैसा, शरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
देना कैसा?
भाई ज्यादातर स्कूल तो एडवांस फीस ही लेते हैं, ट्यूशन वाले भी एडवांस लेते हैं, तो उसमें तो कोई आज नहीं है। एडवांस तनख्वाह से क्या मुराद है आपकी? एक बंदा कहता जी मैं तनख्वाह एडवांस लूंगा, ठीक है ये भी दुरुस्त है, हाँ इसके पीछे कोई सूद वूद का चक्कर ना हो, बस ये देख लीजिएगा। क्योंकि बाज़ गवर्नमेंट इदारे ऐसे होते हैं कि जो जिनको ये ऑफ़र की जाती है कि आप जो है एक साल की तनख्वाह एडवांस लेना चाहते हैं तो ले लें, बस आपको 2% सूद देना पड़ेगा, तो ऐसा कोई मामला ना हो।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मोहम्मद दानिश अतारी शारजा से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब हमारा काम इस तरह का होता है कि बाज़ औक़ात हम कस्टमर के घर जाते हैं, कोई कंप्लेन हमें होती है उसके, कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब होती है, एसी खराब होता है, हम जाते हैं उसको जाकर चेक करते हैं, चेक करने के बाद हमें अंदाजा नहीं होता कि इसमें क्या क्या चीज अभी चेंज होने वाली है। हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें देखते हैं, उसके बाद उसकी गैस चेक करते हैं, सारे मामला करते हैं, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारा पहले से तय करना ये हमारे उसमें नहीं होता कि हम पहले से तय करने के इतने पैसे लूंगा, काम की नौयत देख कर फिर काम फिनिश करने के बाद जो उर्फ है वो ये है कि भाई ये काम आपका हो गया तो 100 दिरहम दे दें। मैं शारजा से बात कर रहा हूँ, तो दिरहमों में बात होती है, 100 दिरहम दे दें, तो उस पर फिर कस्टमर अब बार्गेनिंग करता है कि नहीं कम करें ज्यादा करें, इसका बेहतरीन हल क्या है सर?
देखिए बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी विजिट फीस मुकर्रर कर दें कि हम विजिट करने के लेंगे 25 दिरहम मिसाल के तौर पर, कोई काम निकला या ना निकला ये हमारे फिक्स हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं जो भी आप दोनों पार्टियां जिस पर इत्तेफाक करें, फिर आपने वो चीज़ देखी ये उस विजिट में शामिल हो, अगर आपको वहाँ समझ में नहीं भी आ रही तो आप अपने साथ ले जाएं, और फीस ऐसी रखें कि साथ ले जाने की का कन्वेंस या वहाँ जो विजिट हुआ वहाँ समझ में आती है तो वहाँ फिर आप उसके बाद खराबी तलाश करें और फिर उसको बताएं कि इसमें यह खराबी है, आपको काम करवाना है, इतने पैसे लगेंगे, फिर वो चाहे तो करवा ले चाहे तो ना करवाए, ये एक मुनासिब रास्ता है।
अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब मैंने उशर के बारे में पूछना है कि अगर पहली जमीन ठेके की हो तो उससे ठेकेदार को नुकसान हुआ हो तो फिर भी उशर पूरा अदा करना बनता है, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मेहरबानी।
देखिए एक नुकसान तो ये हो सकता है कि जो अखराजात आए फसल उससे कम में बिकी, और एक नुकसान यह है कि आपने बीज डाला था, कॉम्प्ले निकली थी, बारिश हो गई, सारी जमीन खराब हो गई। अगर यह सूरत हाल है तो जब फसल ही नहीं रही तो उशर किस पे होगा, लेकिन अगर फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है, अगर चेक वो नहीं काटी गई तो उस पर उशर लाजिम हो चुका है, तो उशर उस पर देना ही पड़ेगा। बेशक जो है आपकी लागत थी बहुत ज़्यादा, मार्केट नीचे आ गई है, अब आपको नुकसान तो हो ही रहा है, ऐसी सूरत हाल में भी उशर दिया जाएगा। उशर के अंदर ना तो ये देखा जाता है कि जनाब जिसकी फसल है वो साहिब निसाब है या नहीं है, शरीफ फकीर है कि नहीं है, गनी है कि नहीं है, नहीं, हर हालत में जो है उशर निकालना होता है, उशर निकाला जाएगा।
ठीक, अगली कॉल दीजिए जी।
सवाल ये है कि मेरे पास ये कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए थी, मैंने एक दोस्त से मिलके मकान खरीदा तो मकान की कीमत थी 25.5 लाख रुपए, मकान का हमने टाइम रखा 6 महीने बाद पेमेंट क्लियर करेंगे, जब 6 महीने का वक्त आया तो जो मेरा पार्टनर था उसने कहा मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों से मांग तांग के उसकी पेमेंट क्लियर कर दी, अब जो मेरी आमदन है वो मेरे पास कम है, यानी जो तनख्वाह आ रही है वो सारी की सारी मैं कमेटी में डाल देता हूँ क्योंकि लोगों को पैसे देने हैं, تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو مکان میرے پاس ہے اس کے اوپر زکات کا کیا شرع حکم ہے؟
ٹھیک ہے, دیکھیے اگر تو یہ مکان آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے لیا ہے کہ اس کو آپ بیچیں گے تو یہ قابل زکات مال کہلائے گا. شرائط پائی جاتی ہیں تو اس پر جو ہے وہ زکات بنے گی. اب شرائط کیا ہیں؟ اب مثال کے طور پر مکان میں آپ کا حصہ ہے 12.5 لاکھ روپے کا, لیکن آپ پر قرضہ ہے 15 لاکھ روپے کا. آپ کے پاس اور جو مال و اسباب ملا لیں وہ بھی 15 لاکھ تک نہیں پہنچتے, تو آپ تو قرضے کے اندر ہی ڈوب گئے نا. پھر سب کچھ قرضے میں مستغرق ہے, قرضہ نکال کے کچھ بچتا ہی نہیں ہے, تو زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط نہیں پائی گئی. تو دو چیزیں اپنے سامنے رکھیں, اگر یہ مکان آپ نے کرائے پر چلانے کے لیے لیا ہے, خود رکھنے کے لیے لیا ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر یہ بیچنے کے لیے لیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے, لیکن دیگر شرائط بھی پائے جائیں تب. جو آپ نے لوگوں سے قرضہ لیا ہے وہ نکال کر دیکھیں گے, حاجت اصلیہ نکال کر دیکھیں گے, پھر بھی اگر جو ہے نصاب کی مقدار مالیت موجود ہوتی ہے چیزوں کی, شرائط پائی جاتی ہیں, تو زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اب جب مختلف چیزیں نصاب سے کم ہوں تو پھر ان کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کی مالیت سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے.
اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, مطلب بھائی ہوتے ہیں اکٹھے, وہ ایک جگہ ہوتے ہیں, جب وہ وراثت تقسیم کرتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو ایک بھائی ہوتا ہے وہ باپ کے مطلب فوتگی پہ حصہ نہیں ڈالتا ہے, تو جب حصہ نہیں ڈالتا ہے تو جب وہ اپنا وراثت میں حصہ مانگتے تو اس کو کہتے ہیں اگر پہلے تو باپ کی فوتگی کا جو خرچہ ہوا ہے وہ دے گا تو پھر آپ کو حصہ مل گا, اگر وہ نہ دے کیا اس وقت بھی اس کو حصہ دینا وراثت سے, اس کے بارے میں کیا آپ کا رائے؟
دیکھیں والد کی فوتگی کا خرچہ اس سے کیا مراد ہے؟ وراثت کا اصول یہ ہے کہ جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے, سب سے پہلے تجدید و تکفین کیا جاتا ہے, تجدید و تکفین میں جو خرچہ ہوا پھر قرض کی ادائیگی ہوتی ہے, پھر جو ہے وہ وصیت جو ہے اگر کوئی کی ہو تو ایک تہائی میں وصیت نافذ کی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کا خرچہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے, وہ تو کہ یا مانگ بھی نہیں سکتا, اس میں ڈالنا ہے اگر ترکے میں ٹھیک ہے ڈال لے, لیکن تجہیز و تکفین میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ چھوٹے شہروں میں تو بہت کم خرچہ ہوتا ہے, چھوٹے شہروں میں ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی, چھوٹے شہروں میں قبر جو ہے وہ خریدنی نہیں پڑتی, بڑے شہروں میں یہ ہے کہ 30-35 ہزار روپے ہو جاتا ہے, لیکن 30-35 ہزار روپے ایک ایسی رقم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ 3-4 دفعہ جھگڑا کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ وہ جو دیگیں آتی ہیں جناب, پہلے دن دیگ آ گئی, سوئم کر دیا, چلم کے لیے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا, بھائی یہ چیزیں کرنا کوئی کمپلسری تھوڑی ہے, ضروری تھوڑی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے تو پلے سے کرے, باپ ساری عمر کھلاتا رہا ہے آپ کو, یہ سالے سوا بھی کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت بھی جو ہے وہ کب مشروع ہے اور کب نہیں ہے, یہ اپنی جگہ مسئلہ ہے. یہ سوئم کا کھانا, یہ جو مہمان آئے ہیں دور دراز سے رات ٹھہریں گے, یہ اتنی دور سے آئے ہیں کہ کھانا کھا کے جاتے ہیں, ان کو تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ جناب آس پڑوس محلہ سب کو بٹھا کے کھلا رہے ہیں, یہ دعوت کا موقع تھوڑی ہے. 3 دن تو سوگ کے ہیں, سوگ میں دعوت تو نہیں ہوتی, تو یہ جو دعوتیں ہیں سوئم تک کی یہ تو ویسے ہی غیر مشروع ہیں. پھر چیلم کو آپ لے لیں, تو اگر آپ چیلم کی جو دعوت ہے وہ کر رہے ہیں اسالے ثواب کے لیے, تو بھی مساکین کو کھلائیں, فقرا کو کھلائیں. یہ کہاں کی دعوت ہے کہ جناب آپ چٹھی لکھیں گے, دعوت نامے چھاپیں گے اور کہیں گے جی چیلم میں آپ تشریف لے آئیں اور وہ جناب سیٹھ صاحب آ رہے ہیں, کھاتے پیتے لوگ آ رہے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, لیکن دوسری جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے جس پر کلام کرنا ہے کہ بھائی یہ سارے جو اخراجات ہیں کسی کو کرنے تھے پلے سے کرتا. وراثت میں جو مال ترکہ ہے اس میں کیوں, اس سے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ تو کسی کے اوپر یہ ڈالے نہیں جا سکتے کہ جناب یہ خرچہ ہوا ہے لہذا تم شامل ہوگا اس کے اندر یا ہم سب شامل ہوں گے، یہ تو ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہم سب نے اپنے اوپر لینا ہے، کسی پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر سب بالغ ہیں، اپنی رضامندی سے خوشی سے شیئر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جبر نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ کوئی کہنے والا اگر یہ کہے کہ نہیں میں اس میں شامل نہیں ہوں گا تو اس کا رائٹ ہے، کہہ سکتا ہے
اور اسے وراثت میں سے پھر بھی حق ملے گا،
بالکل اس کا حق کم نہیں ہوگا۔
ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت احکام